بسم الله الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی تین قسم کے خواب کی، اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ پہلی قسم کا جو خواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عافیت اور آسانی سے ہو سکتی ہے. تیسری قسم کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی. البتہ جو دوسری قسم کا خواب ہے، قوت متخیلہ والا، اس میں بعض علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی. یہ تین قسم کے خواب اور اس میں زیارت کا مسئلہ. زیارت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف حلیہ ہے، جو شمائل کی کتابوں میں صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، اگر کوئی آدمی اس معروف حلیے میں زیارت کرے گا تو وہی زیارت معتبر سمجھی جاتی ہے. یہ علماء محققین کا اجماعی مسئلہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں، شمائل کی کتابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک نقل کیا گیا ہے، اگر اس حلیے کے مطابق کوئی آدمی زیارت کرے گا تو وہ زیارت معتبر سمجھی جائے گی. نمبر دو، بعض علماء نے کچھ اور وسعت نکالی ہے، وسعت پیدا کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو خواب میں تعین ہو جاوے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی ہے، تو بھی وہ زیارت معتبر ہے. یعنی بعض مرتبہ شمائل والا حلیہ نہیں ہوتا، حلیہ کوئی اور ہوتا ہے زیارت کے وقت پر، لیکن خواب دیکھنے والے کو یقین ہو جاوے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے، تو وہ زیارت بھی معتبر مانی جائے گی. نمبر تین، بعض مرتبہ ایسی صورت میں زیارت ہوتی ہے جو آپ کی شان کے مناسب نہیں ہوا کرتی، تو ایسی حالت کو دیکھنے والا اپنی حالت پر محمول کرے کہ انسان اپنی جو حالت ہے باطنی، اپنے اندر جو باطنی گندگی، باطنی کمی، باطنی اعتبار سے کوتاہیاں، ان سب چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعض مرتبہ نامناسب اور آپ کی شان کے مناسب نہ ہو اس انداز میں زیارت ہوتی ہے. یہ دیکھنے والے کی اپنی کمی کوتاہی ہے، اس کو فوراً اپنی باطنی گندگی کی اصلاح اور صفائی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جیسے کہ نعوذ باللہ کسی نے حضور کو شرٹ پینٹ کی حالت میں دیکھا، اس طرح بھی زیارت ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی کمی ہے کہ اپنے اندر دنیاوی یہود نصارہ والے لباس کی محبت کا غلبہ ہے، اس لیے اس کو اس طرح کی زیارت نصیب ہوئی جو مناسب شان نہیں تھی. نمبر چار، ایک اہم ضابطہ یہ بھی سمجھ میں رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال، وہی معتبر ہے جو احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے بیان فرمائے اور حضرات محدثین نے اپنی اپنی سند سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمائے, وہی معتبر ہوں گے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم بیان فرمایا اور وہ حکم ظاہری شریعت کے خلاف ہے تو ظاہری شریعت والا مسئلہ لیا جائے گا, خواب والی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو ارشاد, حدیث, اقوال, اعمال, اس میں یہ جو صحابہ سے حدیث کی کتابوں میں جو باتیں منقول ہے اسی کا اعتبار ہوگا. کوئی آدمی خواب میں آ کر یوں کہے ہوئے خواب کے بعد کہ آج رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ چیز شریعت میں ناجائز اور حرام ہے, اور کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے خواب میں آ کے کہا ہے, تو اس کا اعتبار ہرگز نہیں کیا جائے گا. اعتبار جو یہ ظاہری روایت منقول ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ چند مسائل تھے لا يتمثل فی صورتی کے مقابلے میں. لا يتمثل فی صورتی کے متعلق. جی, باب کتابت العلمی, حدیث کو لکھنے کے بیان میں یہ باب ہے. اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا؟ نمبر اول, حدیث شریف لکھنے کی اجازت کا بیان ہے, بلکہ حدیث شریف لکھنا مستحب ہونے کا بیان ہے. حدیث لکھو بھائی, مستحب عمل ہے. حدیث لکھو, یہ مشروع, جائز اور مناسب کام ہے. اس بات کو بتلانے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. نمبر دو, مسلم شریف میں کتاب الزہد میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سوا دوسری چیز لکھنے سے منع فرمایا, کہ قرآن لکھو, قرآن کے سوا دوسری چیز مت لکھو. تو اس حدیث سے جو ممانعت معلوم ہوتی ہے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے جواز کو بتلانا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سوا دوسری چیز لکھنے سے منع فرمایا. یہ ابتدائی دور کی بات ہے, اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے, جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا. اس زمانے میں, ابتدائی دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن لکھنے کی اجازت دی اور دوسری چیزیں لکھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ تاکہ دونوں میں خلط ملط نہ ہو جاوے, قرآن اور حدیث میں مکسنگ نہ ہو جاوے. اس لیے حضور نے منع فرمایا. بعد میں ایک لمبا زمانہ گزرا, صحابہ کو اسلوب معلوم ہو گیا, قرآن کا اسلوب کیا ہے, حدیث پاک کا اسلوب کیا ہے, دونوں اسلوب معلوم ہو گئے الگ الگ. اور قرآن سے مانوسیت ہو گئی، انس ہو گیا، حدیث شریف سے انس ہو گیا، تو بعد میں جب صحابہ کے سامنے بکثرت قرآن کا نزول ہوا، قرآن کا اسلوب معلوم ہو گیا، حدیث کا اسلوب معلوم ہو گیا، قرآن کے اسلوب سے انس ہو گیا، حدیث کے اسلوب سے انس ہو گیا، اب خلط ملط کا اندیشہ نہیں رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی کہ اب حدیث بھی لکھو، حدیث شریف بھی لکھ لینی چاہیے۔ نمبر تین، تیسرا مقصد ترجمۃ الباب کا، حدیث شریف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ارے بھائی حدیث بھی لکھو گے، زبانی بھی یاد کرو، تو حدیث زبانی یاد کرنے کی صحابہ کو ترغیب دینی، اس لیے لکھنے سے منع فرمایا کہ بھائی لکھو مت، زبانی یاد کرو۔ تو مقصد تھا احادیث کو زبانی یاد کرنے کی ترغیب، لیکن کسی چیز کی ترغیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کتابت ممنوع ہو جائے۔ ترغیب بھی حدیث یاد کرو، لیکن لکھو بھی۔ نمبر چار، دور رسالت میں حدیث لکھنا ثابت ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا کہ دور رسالت میں حدیث شریف لکھنا ثابت ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا۔ کئی روایتیں لا رہے ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور ہی کے مبارک زمانے میں حدیث بھی لکھی جاتی تھی، اس کا اثبات ہو رہا ہے۔ نمبر پانچ، سابقہ باب میں بدلایا کہ غائبین کو علم پہنچاؤ، یبلغ الشاہد الغائب، تو غائبین کو علم پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے حدیث لکھ لینا، لکھ کے پہنچاؤ۔ تو پیچھے والے باب میں غائبین کو علم پہنچانے کی ترغیب ہے، تو غائبین کو علم پہنچانے کا بہترین طریقہ ہے حدیث لکھ لو تاکہ بعد والے دور میں حدیث پہنچ جائے۔ ابھی ائمہ کرام نے محنت اور جد و جہد کر کے احادیث لکھی، تو آج امت اس سے استفادہ کر رہی ہے، علم پہنچ رہا ہے بعد والی امت کو۔ نمبر سات، پیچھے والے باب میں بتلایا کذب علی الرسول، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کذب علی الرسول سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ صحیح حدیثیں لکھ لینے کا۔ اس لیے کہ آدمی تحقیق سے صحیح حدیثیں لکھ لے گا تو کذب علی الرسول نہیں ہوگا، جہاں زبانی کھڑا ہوا اپنے حافظے پر بھروسہ کر کے وہاں خطرہ ہے کہ جھوٹ بیان کرے حضور کے بارے میں، لیکن حدیث کی کتاب لے کے ہی کھڑا ہو گیا، لو بھائی ریاض سالین پڑھ رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں، لو بخاری پڑھ رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں، تو کذب علی الرسول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو کذب علی الرسول سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے حدیث شریف کو لکھ لیا جاوے، اور لکھ کر کے اشاعت کی جاوے تاکہ کذب کا کوئی دروازہ ہی نہ کھولے۔ یہ سب ترجمۃ الباب کے مقاصد समझ में आते हैं। जी सनत शरीफ देखिए जरा। वकी रहमतुल्लाह अलैह जो है अन सुफियान नकल करते हैं। अखबरना वकी उन अन सुफियान, कौन से सुफियान? सॉरी के इब्ने उयैना, अल्लाह जाने कौन, तयन करना दुश्वार है। फिर सनत में जहालत आ गई कि कौन से सुफियान, सुफियान सौरी या सुफियान इब्ने उयैना, तायिन दुश्वार है, इसलिए सनद में जहालत आई। लेकिन इस जहालत की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, एक रावी मजूल है और असर नहीं पड़ेगा? कोई भी सुफियान हो, उयैना हो के सौरी हो, दोनों मजबूत रावी है, इसीलिए सनद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये मुहद्दिसीन का कायम करदा उसूल है कि जहाँ इस तरह रावी में तायिन दुश्वार होती है, लेकिन जिस रावी का भी एहतमाल होता है, हर रावी सिका होते हैं, तो सनद के अंदर कोई हरज नहीं। यहाँ दोनों सुफियान का इम्कान है और दोनों सिका रावी है, इसीलिए इस जहालत की वजह से कोई असर पड़ेगा नहीं सनद के ऊपर। अन मुतर्रिफ अनिशाबी आमिर इब्ने शराहिल शाबी अन अबी जुहैफा, ये अबू जुहैफा जो है ना, वहब इब्ने अब्दुल्लाह, अबू जुहैफा वहब इब्ने अब्दुल्ला सहाबी है, सिगारे सहाबा में से हैं, लेकिन है सहाबी, वया सहाबी सहाबी से रिवायत कर रहे हैं। قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه, मैंने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा। पूछने वाले कौन? पूछने वाले कौन? अबू जुहैफा वहब इब्ने अब्दुल्ला। किसको पूछा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनको पूछा। क्या पूछा? हल इंदकुम किताब, हजरत तुम्हारे पास कोई प्राइवेट एक्स्ट्रा किताब है? देखो बराबर ध्यान से समझना, साहिल कौन है? अबू जुहैफा वहब इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने किससे पूछा? हजरत अली रदी अल्लाहु ताला। क्या पूछा? आपके पास कोई प्राइवेट में साइट में कोई किताब है? क्यों ये सवाल करने की ज़रूरत पेश आई वो अहम समझो, वो बड़ा अहम नुक्ता है कि वहब इब्ने अब्दुल्ला ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये सवाल क्यों किया? अब्दुल्ला इब्ने सबा जो दरअसल यहूदी था और बड़ी चालाकी से घुस गया मुसलमान बनके, था यहूदी लेकिन बड़ी चालाकी से अपने आप को मुसलमान बतला करके मुसलमानों में घुस गया, और उसने غلط غلط عقیدے مسلمانوں میں گھسائے. اس میں ایک عقیدہ اس نے مسلمانوں میں یہ گھسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا شاندار بیان کرتے ہیں, اپنے بیان میں ایسی ایسی علمی باتیں بتلاتے ہیں جو دوسرے صحابہ کے بیان میں نہیں ہوتی. حضرت علی ایسے ایسے واقعات اور قصے سناتے ہیں جو دوسرے صحابہ کے بیان میں نہیں ہوتی. حضرت علی کا بیان اور مجلس تو دیکھو, کیسی کیسی باتیں بتلاتے ہیں, کیسے قصے سناتے ہیں, کیسے واقعات فضائل واقعات سناتے ہیں, وہ دوسرے صحابہ نہیں بتا پاتے. اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت, اہل بیت نبوت حضور کے گھر والے, حضرت عباس ہے, حضرت حسن ہے, حضرت حسین ہیں, اہل بیت نبوت, وہ بھی ایسی ایسی باتیں بتلاتے ہیں. تھوڑی بہت, حضرت علی جتنی نہیں, تھوڑی بہت, زیادہ تو حضرت علی, باقی دوسرے بھی تھوڑی بہت ایسی باتیں بتلاتے ہیں, ایسے احکام بتلاتے ہیں, ایسے واقعات بتلاتے ہیں, ایسے فضائل بتلاتے ہیں, ایسے مناقب بتلاتے ہیں جو دوسرے صحابہ کرام کے بیان میں مجلسوں میں ہم کو سننے کو نہیں ملتے. تو ضرور ان کے پاس کوئی پرائیویٹ کتاب ہے اور حضور نے ان کو کوئی خصوصی کتاب عطا فرما رکھی ہے. وہ خانگی پرائیویٹ خصوصی کتاب میں سے یہ سب عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں. اس لیے وہب نے سوچا کہ چلو حضرت علی کو پوچھ لے رہے کہ حضرت وہ کون سی کتاب ہے پرائیویٹ والی جس میں سے آپ عجیب عجیب تقریریں سناتے ہو. سمجھ میں آیا پس منظر سوال کی وجہ؟ تو وہب ابن عبداللہ کے سوال کا منشا شیعی مفروضیہ کے روافض نے, عبداللہ ابن سبا اور اس کے ایجنٹوں نے جو بات چلا رکھی تھی, اس بات کے پیش نظر وہب نے سوال کیا. جیسے کہ کوئی آدمی تمام ساتھیوں میں انجمن میں بہت شاندار تقریر کرے تو دوسرے ساتھی کہے نا بھائی تو کہاں سے کتاب, کون سی کتاب سے یہ تقریریں یاد کرتا ہے؟ کوئی تکیے کے نیچے چھپا کے رکھی ہے کیا کتاب؟ ہمیں بھی تو بتا کون سی کتاب میں سے تو یہ کتاب تقریریں یاد کر کے لاتا ہے. تو حضرت علی اور اہل بیت اتنے شاندار شاندار باتیں بتلاتے ہیں تو یہ لوگ یہ مضامین لاتے کہاں سے؟ تب شیعوں نے جو بات چلا رکھی تھی روافض نے, عبداللہ بن سبا کے ایجنٹوں نے, کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی خصوصی کتاب عطا فرمائی, خصوصی علم عطا فرمایا ہے, اس کی روشنی میں یہ لوگوں کو الگ الگ عجیب عجیب عمدہ عمدہ واقعات اور باتیں سناتے ہیں. اس پس منظر میں ابو جحیفہ نے یہ سوال کیا. سمجھ میں آ گیا سوال کا منشا کہ ابو جحیفہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ هل عندکم کتاب, حضرت تمہارے پاس کوئی لال کتاب الگ سے ہیں جس کے اندر کوئی خصوصی باتیں لکھوائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی اور کو نہیں لکھوائی ہو، جس میں علم وحی کے اسرار ہو، جس میں کوئی پرائیویٹ اور خانگی باتیں ہو، ایسی کوئی کتاب ہے الگ تھلگ؟ قال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، لا، کوئی الگ تھلگ کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ شیعوں کی صحیح سری تردید فرما دی، پوری شیعت علی کے لا سے ختم ہو گئے، پوری شیعی عمارت قصر شیعت پر دھماکہ بولا دیا علی کی لا نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرما دیا، ہمارے پاس کوئی الگ تھلگ پرائیویٹ کتاب نہیں ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ نمبر ایک، کتاب اللہ، قرآن۔ تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے بھائی، الگ تھلگ سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا یہ کہ کتاب اللہ کی سمجھ ہے، کتاب اللہ کی سمجھ، جو مسلمان مرد کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو، قرآن کی سمجھ جو مسلمان مرد کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، اس میں دو احتمال ہے، یاد رکھنا ہے۔ پہلا احتمال، استثناء متصل ہے یہ، الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم، استثناء متصل۔ استثناء متصل کا مطلب کیا لیں گے؟ اللہ کی طرف سے مجھے جو فہم ملی ہے، سمجھ ملی ہے، اس کے ذریعے سے مستنبط باتیں لکھی ہوئی شکل میں ہے۔ اللہ نے جو مجھے سمجھ عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے قرآن میں جو باتیں میں استنباط کرتا ہوں وہ نوٹ کر لیتا ہوں کہ اس آیت سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا، یہ آیت سے یہ پوائنٹ کی بات سمجھ میں آئی، یا یہ مسئلہ میں نے مستنبط کیا اور وہ میں نے لکھ لیا۔ تو استثناء کو استثناء متصل لو تو یہ مفہوم نکلے گا کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی دی ہوئی سمجھ کی روشنی میں جو نکات میں استنباط کرتا ہوں، جو مسائل استنباط کرتا ہوں، وہ میں لکھ لیتا ہوں، وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں، وہ لکھے ہوئے نکات، مستنبط مسائل میرے پاس موجود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر استثناء کو منقطع مراد لو تو کیا معنی کریں گے؟ کتاب اللہ کی فہم والی باتیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے قرآن میں نئی نئی باتیں میری سمجھ میں آتی ہے، نئے نئے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، لیکن لکھے وکھے نہیں ہیں۔ نکات سمجھ میں آتے ہیں، مسائل سمجھ میں آتے ہیں، لیکن لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ استثناء منقطع کی صورت میں معنی نکلے گا۔ اب یہاں بیچ میں رک کر فہم کو سمجھ لو، فہم کیا چیز ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے، فیض ربانی سے جو علم حقیقی ملتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، اس کی برکت سے، فیض ربانی سے جو علم حقیقی ملتا ہے، اس کی تعبیر ہے فہم اعطیہ رجل مسلم۔ यानी शरीयत पर अच्छी तरह अमल करो, अल्लाह से जुड़े रहो, तो अल्लाह ताला के फैज़ से जो इल्म हकीकी मिलेगा, उसी को इल्म लदुन्नी भी कहते हैं, इल्म रब्बानी भी कहा जाता है। ये है फहमुन उतियहु रजुलुन मुस्लिमुन। समझे भाई बात को? नंबर तीन, तीसरी चीज क्या है मेरे पास? हाउ माफी हाजिह सहीफती, या इस सहीफे के अंदर जो बात मौजूद है। अच्छा, नंबर तीन पर जाने से पहले दो को जरा और समझ लो। अल्लाह ने हर इंसान को समझ देने में अलग अलग मर्तबे अता फरमाए हैं। हर एक इंसान को यकसा समझ नहीं अता फरमाए, समझ अलग अलग। अब हर एक आदमी अपनी अपनी समझ के मुताबिक कुरान में से निकात निकालता है। निकात, ऐसे निकात निकालता है जो मुफस्सिरीन ने नकल नहीं किए, यानी मारूफ मुतकद्दिमीन मुफस्सिरीन ने नकल नहीं किए, ऐसे निकात निकालता है। और वो निकात उसूल शरीयत के खिलाफ ना हो, ये कैद खास जहन में रखने की। अल्लाह ने हर एक को समझ अलग अलग अता फरमाई, उस समझ की रोशनी के अंदर वो कुरान में से निकात निकालता है। ऐसे निकात जो मुतकल्लिमिन ने बयान नहीं फरमाया, मुतकद्दिमिन ने बयान नहीं फरमाया, लेकिन उसूले शरा के खिलाफ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से लोगों को नसीब होता है। तो जो आदमी तकवा के साथ किताबुल्लाह में सालहा साल तक मशगूल लेता है, फिर उसके दर से कुरान में अजीब अजीब नुक्ते सामने आते हैं, और वो नुक्ते आपको किताबों में नहीं मिलेंगे और शरीयत के उसूल के मुखालिफ नहीं होंगे। ये है उस फहम की बरकत जो अल्लाह ताला ने आप अता फरमाई है। और ये बातिन की सफाई से ये हासिल होता है, इंसान का बातिन साफ सुथरा हो तब जाकर के ये चीज़ हासिल होती है। तो देखिए, अब हजरत अली की बात फिर से देखते जाइए। अबू जुहैफा ने पूछा तो हजरत अली ने कहा, ला, मेरे पास कुछ भी नई किताब नया इल्म नहीं है। क्या है मेरे पास? नंबर एक अल्लाह की किताब कुरान, नंबर दो जो समझ मुसलमान मर्द को दी गई वो, नंबर तीन औ माफी हाजिही सहीफती, या मेरे इस रिसाले के अंदर जो है वो मेरे पास है। सहीफा किताब चा, ये तो है ने। फिर सवाल किया रावी ने कि हजरत ये तलवार के मुट्ठे में क्या है? ये तलवार का जो आपका मुट्ठा है, तलवार का दस्ता, उसमें क्या आपने छुपाया हुआ है? कुछ कागज दिख रहे ने? तो कहा हाँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो इल्म मेरे पास है। समझ रहे हो बात? तो हजरत अली ने पहले फरमाया मेरे पास कोई नया इल्म नहीं, मेरे पास सबके पास जो जनरल है वो ही है, किताबुल्लाह फहम औ माफी हाजिही सहीफा, या तलवार के मुट्ठे के अंदर जो छोटा सा रिसाला है, वो रिसाले के अंदर जो हदीसें लिखी है वो हदीसें मेरे पास है। बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमतुल बाब इससे साबित कर रहे हैं। औ माफी हाजिही सहीफती, हजरत अली के पास एक छोटे रिसाले में चंद हदीसें लिखी हुई मौजूद थी। मालूम हुआ कि हुजूर के जमाने के अंदर किताबत हदीस का सिलसिला था। बस ये साबित किया इसको लाकर। او ما فی حاضی صحیفہ کے ذریعے. سمجھے ترجمۃ الباب سے ربط ہے کہ وہ چھوٹے سے رسالے میں چند حدیثیں لکھی ہوئی تھی, اس سے کتابت حدیث پر امام بخاری نے استدلال کیا. اچھا, جب یہ تین باتیں آ گئی تو راوی بہت ذہین ہے ابو جحیفہ, فوراً پوچھتے ہیں حضرت یہ صحیفے میں کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے جڑ کھود دی ہے شیعیت کی, رابضیت کی, کچھ باقی جی نہیں رکھا ابو جحیفہ نے, تاکہ بعد میں کسی کو احتمال بھی نہیں رہے کہ صحیفے میں کیا ہوگا چھوٹے رسالے میں, اس لیے پوچھا. فما فی ہذہ صحیفہ, حضرت یہ صحیفے میں کیا ہے؟ تو کہا سن بیٹا صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. چار چیزیں وہ صحیفے میں لکھی ہوئی تھی. کتنی چیزیں لکھی تھی وہ صحیفے میں؟ چار. تین بیان کی راوی نے, چوتھی نہیں بیان کی, چونکہ چوتھی چیز ایسی تھی کہ جو جنرل اور عام تھی, اس لیے بیان نہیں کی راوی نے. چار چیزیں تھیں اس صحیفے میں. نمبر ایک, زکوٰۃ کا نصاب لکھا ہوا تھا, اور وہ زکوٰۃ کے نصاب والی بات بیان نہیں کی, چونکہ زکوٰۃ کا نصاب سب کے پاس تھا, عمومی چیز تھی. نمبر دو, عقل کے معنی دیت کے احکام, دیت کے احکام کہ کتنے اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے. عقل کے معنی آتے ہیں باندھنے کے, اور دیت کے اونٹ مقتول کے اولیاء کے دروازے پر باندھے ہوئے ہوتے تھے. دیت کے اونٹ مقتول کے اولیاء کے دروازے پر باندھے ہوئے, قاتل کے رشتے داروں کے یہاں سے گئے, مقتول کے رشتے داروں کے دروازے پر اونٹ آ گئے, اسی لیے اس کو عقل کہتے تھے. دیت کے احکام. نمبر دو, قیدیوں کی رہائی کے مسائل, قیدیوں کی رہائی کے مسائل. اور یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا, کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. سمجھ لی بات کو بھائی اچھی طریقے سے؟ تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حضرت علی کو. کیا سوال کیا؟ حضرت تلوار کے مٹھے میں کیا ہے؟ تو کہا تلوار کے مٹھے میں کیا ہے؟ صحیفہ ہے. کہا صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کہا صحیفے میں دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. ایک, قیدیوں کی رہائی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. دو, زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے. تین, اور چوتھا کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. سمجھ لیا بات کو اچھی طریقے سے؟ اب یہاں بڑا ایک معرکۃ الآرا مسئلہ ہے. یہ تو سوال جواب پورا ہو گیا, ایک دم کھل کے بات آ گئی کہ شیعی دنیا جو چاہتی ہے وہ کچھ نہیں ہے صحیفے میں, کہ حضرت علی کی خلافت لکھوائی ہو, یا قرآن کی کچھ صورت زائد جو 30 پاروں میں نہیں ہے ایسی لکھوائی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. صحیفے میں کیا ہے وضاحت ہو گئی, لیکن اب ایک نئی بحث چھڑ گئی یہاں پر. ولا یقتل مسلم بکافر, اس مسئلے کو ذرا سمجھو. غیر مسلم چار قسم کے ہیں. نمبر ایک, ذمی, جو غیر مسلم اسلامی ملک کا شہری ہو, جو غیر مسلم اسلامی ملک کا شہری ہو. نمبر دو, مستأمن جو غیر مسلم ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا ہو. نمبر تین, معاہد دار الحرب کے کافر جنہوں نے مسلم ملک سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا. نمبر چار, حربی غیر معاہد دار الحرب کا رہنے والا غیر مسلم لیکن مسلمانوں سے کوئی معاہدہ جنگ بندی کا نہیں کیا. یہ چار طرح کے کافر ہے, یاد رکھنا. برابر. اب مسلمان, دھیان سے مسئلہ سمجھو, مسلمان غیر مسلم مستأمن کو حربی معاہد کو قتل کر دے تو قصاصاً مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم مستأمن کو, معاہد کو, حربی کو قتل کر دیا تو قصاص میں مسلمان کو بالاتفاق قتل نہیں کیا جائے گا. تو تین قسم کے کافر کے قتل کے بارے میں اتفاق ہے کہ مسلمان نے غیر مسلم مستأمن کو, مسلمان نے غیر مسلم معاہد کو, مسلمان نے غیر مسلم حربی غیر معاہد کو قتل کر ڈالا تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. چوتھا مسئلہ اختلاف ہے, اگر مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کیا جائے گا, ائمہ ثلاث کے یہاں قتل نہیں کیا جائے گا. تو اختلافی مسئلے کی تعین ہو گئی. اختلافی مسئلہ ہے ذمی والا, کہ مسلمان نے اگر ذمی کو قتل کر دیا تو ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور احناف فرماتے ہیں کہ مسلمان نے اگر ذمی کو قتل کر دیا تو مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. اب یہ جو روایت ہمارے سامنے آئی حضرت علی کے تلوار کے مٹھی کے صحیفے کی, اس میں یہ جملہ آیا نا, ولا یقتل مسلم بکافر, کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. ائمہ ثلاثہ نے اس روایت کو عموم پر لکھا ہے. اس روایت کو ائمہ ثلاثہ نے کس پر رکھا؟ عموم کے اوپر, کہ کسی طرح کے کافر کو مسلمان قتل کر دے وے مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. اس روایت کو عموم پر رکھ کر ائمہ ثلاث نے استدلال کر لیا, لہذا ان کے نزدیک مسلمان نے ذمی کو قتل کیا تو ابھی مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. امام صاحب کہتے کہ نہیں, قتل کیا جائے گا. اب احناف کے دلائل سمجھو. پہلی دلیل, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے اپنے دور خلافت میں ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا ہے, معلوم ہوا کہ یہ حدیث عام نہیں ہے، خاص ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اپنے دور خلافت میں ذمی کے بدلے قصاصاً مسلمان کو قتل کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ حدیث عام نہیں ہے، خاص ہے. یہ ہو گئی پہلی دلیل احناف کی. دوسری دلیل، یہ حدیث جاہلیت کے دم کے بارے میں ہے. دیمائے جاہلیہ، وہ لمبا قصہ ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں، آج مختصر سمجھ لو. جاہلیت کے دم کا کیا مطلب؟ اگر کوئی کافر دوسرے کافر کو قتل کر دے، دیکھو جاہلیت والا دم سمجھو، اگر کسی کافر نے دوسرے کافر کو قتل کر ڈالا، ہمیں کیا لینا دینا؟ کافر نے کافر کو قتل کیا، پھر قاتل بھی مسلمان ہو گیا اور مقتول کے رشتے دار بھی سب مسلمان ہو گئے. سمجھ رہے بات کو؟ قاتل کافر، مقتول کافر، لیکن قدرتی بات، قاتل بھی بعد میں مسلمان ہو گیا، مقتول کے رشتے دار بھی مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اسلامی عدالت میں دعویٰ آیا، مقتول کے رشتے دار قاضی صاحب کے پاس آئے، قاضی صاحب یہ نو مسلم ہیں، یہ قاتل ہے، اس کے پاس قصاص لو. قاضی صاحب پوچھے کائی کا قصاص؟ ارے ایمان لانے سے پہلے اس نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، وہ قصاص لاؤ. یہ ہے دیمائے جاہلیہ کا مطلب. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے دور میں جو قتل ہوا تھا اس کا عوض لینے کے لیے آئے، قصاص لینے کے لیے. اس کا نام ہے دیمائے جاہلیہ. تو اس حدیث شریف کا تعلق ہے دیمائے جاہلیہ سے، کہ اب وہ اسلامی عدالت کے اندر مقدمہ لے کے آیا تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ولا یقتل مسلم بکافر، اس لیے کہ اب قاتل ہے مسلمان، مقتول ہے وہ کافر. اب یہ حدیث آئے گی ولا یقتل مسلم بکافر، سمجھ میں آیا؟ تو اس حدیث شریف کا تعلق دیمائے جاہلیہ سے ہے. دیمائے جاہلیہ کا کیا مطلب؟ کہ وہ کافر جو قتل ہو چکا تھا تب کفر میں تھا، ارے مقتول جو قتل ہو چکا تھا وہ کفر میں قتل ہوا تھا، اور اب اس وقت اس کا قاتل مسلمان ہو چکا ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے، تب یہ حدیث سامنے رکھیں گے. ولا یقتل مسلم بکافر، کہ بھائی وہ تمہاری جاہلیت والی بات، ابھی یہ مسلمان ہے، ابھی اس کو قصاص میں نہیں قتل کیا تھا. نمبر تین، امام صاحب کی تیسری دلیل، ان النفس بالنفسی والی آیت ذمی کو دنیاوی احکام میں مسلمان ہی کے مرتبے میں بتلاتی ہے. قرآن میں فرمایا نے ان النفس بالنفسی، اس آیت کریمہ نے ذمی کو دنیاوی احکام میں مسلمان کے درجے میں بتلایا، لہٰذا اگر مسلمان نے ذمی کو کاٹا تو مسلمان کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. چوتھی دلیل، بخاری شریف کی یہ حدیث ولا یقتل مسلم بکافر میں کافر سے حربی مراد ہے، اس کی تائید طحاوی شریف کی روایت سے ہوتی ہے، کہ یہاں ولا یقتل مسلم بکافر، کافر سے مراد ہے حربی کافر، ذمی کافر مراد نہیں ہے. اس کی تائید امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہوتی ہے. نمبر پانچ، بنو خزاعہ کے قتل کی روایت جو آگے خود امام بخاری لا رہے ہیں، اسی باب کی دوسری حدیث، بنو خزاعہ کے قتل کی روایت جو آگے آ رہی ہے وہ بھی احناف کی بہت بڑی دلیل ہے، یہی بات والی حدیث ہے بنو خزاعہ کے قتل کی، وہ بھی احناف کی بہت بڑی دلیل ہے. نمبر 6، یہ لم قدیم نسخے کے مطابق صفحہ 1021 کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. ولا یقتل مسلم بکافر، مستقلا ترجمۃ الباب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، وہاں اس پر مزید بحث ہے. بہرحال احناف 4 میں سے ایک شکل کے بارے میں قائل ہے کہ اگر ذمی آدمی کو مسلمان نے قتل کر دیا تو مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، ورنہ مسلمان کو 3 صورتوں میں قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہو گیا مسئلے کی تنقیح، مسئلے کی وضاحت. بہرحال ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے او ما فی ہذہ الصحیفہ، اس جز سے ترجمۃ الباب کو مناسبت ہے بھائی. چلو، بس لمبی روایت ہے، لمبی باتیں ہیں. دیکھیں نا، کتابۃ العلم ہے اور امام بخاری کہاں کہاں سے استدلال لا رہے ہیں اور اس میں نئی نئی باتیں حل کرنی ہے بیٹھ کر. کتابت تو ایک طرف ثابت ہو گئی کب سے، لیکن حضرت علی کے صحیفے میں ولا یقتل مسلم بھی کافر نکلا تب ایک نیا مسئلہ پورا کھڑا ہو گیا. اب یہ دوسری روایت لائے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ کتابت علم ثابت کرنے کے لیے کہاں سے استدلال لائے اور اس میں بھی ایک دوسرا مسئلہ چھیڑا ہے. استاد ہے فضل ابن دکین، امام بخاری کے استاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان خزاعہ قتلوا رجلا من بنی لیس، قبیلے بنو خزاعہ، یہ ازد کی شاخ ہے، قبیلے بنو خزاعہ کے لوگوں نے قتل کیا قبیلے بنو لیس کے ایک آدمی کو. دیکھو دھیان سے سمجھنا، قاتل کون مقتول کون. قبیلے بنو خزاعہ کے لوگوں نے قبیلے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا بھائی خزاعہ والوں نے لیس کے ایک آدمی کو؟ بقتیل منہم قتلوہ، اس لیے کہ بنو لیس والوں نے گزشتہ زمانے میں قبیلے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. بنو لیس کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو گزشتہ زمانے میں قتل کیا تھا، بس اس لیے بدلہ وار لیا ہے کہ گزشتہ کچھ وقت پہلے قبیلے بنو لیس کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے آدمی کو قتل کیا ہے، تو بنو خزاعہ کے لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے بنو لیس کے آدمی کو سلا دیا ہے. یہ ہوا. اور یہ قتل کب ہوا؟ عام فتح مکہ، جس سال مکہ المکرمہ فتح ہوا اس سال کا یہ واقعہ ہے. تو اچھی طرح سمجھو بھائی، یہ جو قتل ہے یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ یہ قتل فتح مکہ کے سال. تو فتح مکہ والے سال کس نے کس کو قتل کیا؟ بنو خزا نے بنو لیس کے ایک آدمی کو. کیوں قتل کیا؟ بنو لیس کے لوگوں نے کافی عرصہ پہلے بنو خزا کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, اس کا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا. اب نام کی تعین دیکھ لو, قاتل کا نام ہے خراش ابن امیہ, خاص ہے خراش ابن امیہ. مقتول کے بارے میں دو روایت ہے, ایک روایت میں مقتول کا نام ہے ابن الاسوا, الف سا واو این, ابن الاسوا, اور دوسرا نام مقتول کے بارے میں ہے جندب ابن اولا. یہ دو نام مقتول کے بارے میں ملتے ہیں, اور یہ زمانے جاہلیت کا ایک عام طرز تھا, عام طرز جاہلیت کا. آپس میں قتل چلتا رہتا تھا, جس کا داؤ چلتا حملہ کر دیتا, پھر موقع ملتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے کے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیتا تھا. جاہلیت میں سب چلتا ہی رہتا تھا, دو قبیلے میں دشمنی ہوئے, ابھی ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کو مار ڈالا, اب وہ نوٹ کر کے رکھیں گے ہمارے ایک آدمی کو مارا ہے, بدلہ لینا ہے. اب آئندہ مقتول قبیلے والے کو جب بھی موقع ملے گا وہ قاتل قبیلے کا جو ہاتھ آیا اس کو مار ڈالیں گے. یہ چلتی رہتی تھی جاہلیت میں دشمنی. تو بہت پہلے ایسا قتل ہوا ہوگا, وہ نوٹ تھا, تو موقع پا کر کے فتح مکہ کے سال خزا والوں نے بدلہ لے لیا اور لیس کے ایک آدمی کو مار ڈالا. اب مکہ فتح ہو گیا تھا, اسی لیے یہ عدالت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فأخبر بذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں مقیم تھے اور حضور کو یہ خبر دی گئی کہ بنو خزا کے ایک آدمی نے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا. حضور کو خبر دی گئی, حضور اونٹنی پر سوار تھے اور سواری ہی پر بیان فرمایا. فرقیب راحلتہ, اپنی سواری پر سوار تھے, فخطبا, اور اٹھنی پر بیٹھے بیٹھے ہی حضور نے واس فرمایا, خطاب فرمایا اس واقعے کے پس منظر میں. حضور کا یہ خطاب تھا اس واقعے کے پس منظر کے اندر.